دیتا ہے. آپ ذرا بڑے دل کے تھے, آپ نے اسے بٹھایا, اسے نہلایا دھلایا, شیمپو سے, ڈیٹول سے, صابن سے سروس کروائی اس کی, ریگ مال سے رگڑائی کروائی آپ نے اس کی. اس کے بعد آپ نے اس کو تھری پیس سوٹ پہنایا, ٹائی وائی لگائی, کیپ پہنائی, ایک گاڑی کی چابی پکڑائی اور ایک باہر کار دے دی آپ نے اس کو, پرفیوم سے نہلا دیا, بولا جا. اب جب وہ اپنے علاقے میں جائے گا تو فخر نہیں کرے گا, میں ٹائی یوں یوں کر کے گھمائے گا, میں بہت بڑا آدمی ہوں. اگر وہ یوں کرے گا اس لیے گا بے وقوف ہے بھائی, یہ تیری اوقات تھوڑی دیر پہلے کو پتا تھی تو کیا ہے, کسی نے بھیک میں تجھے ٹائی دے دی, بھیک میں تجھے ایک جو ہے وہ واسکٹ دے دی, یا بھیک میں استعمال کے مال, تو نے شادی میں جانا ہے تیری اوقات ہم جانتا ہے, تیرا کیا ہے, مسبل کیا ہے, سب پتا ہے, وقت یہ پینٹ پہننے کے لیے دے دی, یہ تیری نہیں ہے, اوقات ہمیں معلوم. عقل مند ہوگا تو کبھی تکبر نہیں کرے گا, بلکہ اس کو شرم آئے گی, بھائی میں اس قابل تو نہیں ہوں, بھیک میں کچھ زیادہ ہی دے دیا مجھے, اور واپس بھی لے لے گا تو کیا, بلکہ وہ کیا کرے گا, جو دوسرے اس کے دوست احباب فقیر ہوں گے ان پہ ترس کھائے گا, کہے گا مجھے تو دے دیا, میں تمہارے لیے بھی سفارش کروں گا کہ تمہیں بھی شادی میں جانا ہے کوئی ایک, کبھی کوئی تکبر نہیں کرے گا. تو یہی حل ہے, انسان نے اس قطرے سے پیا کی, بار بار اس بات کو قرآن میں ذکر کیا ہے, اتنا گندا کہ اگر کرے تو دھوئے بغیر, غسل کیے بغیر نہ نہیں ہوتی, کر کے اخرجکم من بطون امہاتکم, ماں کے پیٹ راستے سے نکالا, اس راستے سے جس سے پیشاب ہوتا ہے وہاں سے نکالا, اوپر ایک تھوڑی سی پرت چڑھا دی کھال, اس کھال کی وجہ سے اس میں خوبصورتی اور حسن پیدا ہو گیا, وہ کھال نہ ہو گندگی کا ڈھیر. اور بتایا کہ پھر میں نے تمہیں لباس دیا, کپاس کی فصلیں کس نے پیدا کی, اللہ نے پیدا کی, آسمان سے بارش نہ برسائے تو کپاس پیدا نہ ہو, کپاس پیدا نہ ہو پھر تھری پیس سوٹ تو دور کی بات, ایک چادر بھی اوڑھنے کو نہیں لے گی, ساری کپاس سے بنتی ہے نا, چمڑے پہن پہن کے کوئی شیر کی کھال پہن کے گھوم رہا ہوگا, کوئی گیدڑ کی, یہی ہوگا پرانے زمانے میں جیسے ہوتا تھا, اور شیر کی کھال بھی اگر پہنے گا تو وہ شیر بھی تو اللہ نے پیدا کیا نا, تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو لیدر کی جیکٹ دے دی, بھائی چلو یہ گائے کی کھال, گائے اللہ نے بنائی, اس کی کھال لیدر مارکیٹ میں جاتی ہے, وہ جناب جیکٹ بن کے آ جاتی ہے, اب یہ لیدر کی جیکٹ پہن کے گھوم رہا ہے کہ صدر سے خریدی ہے میں نے, اپنے پیسوں سے خریدی ہے ذاتی, اوریجنل لیدر ہے, چیک کر کے دیکھو, بتاتے ہیں نا کوئی اوریجنل لیدر کی, کوئی بٹوا بھی ہوگا نا چھوٹا سا پرس بھی ہو, اوریجنل ہے لیدر, کٹ لگا کے دیکھ لو اوریجنل لیدر, شو مارتا ہے. تو اللہ اگر آسمان سے بارش برسانا بند کر دے, اس کو ایک نوالا کھانے کو نہیں ملے گا, یہ جو اس کو اس کی کمپنی نے مینیجر ہونے کی بنیاد پہ گاڑی دی ہوئی ہے نا, یہ واپس کرے گا, بولے گا مجھے روٹی دے دو, دو نوالے کسی طریقے, یہ گاڑی مجھ سے واپس لے لو, یہ پتلون مجھ سے واپس لے لو, یہ ٹائی مجھ سے واپس لے لو, مجھے روٹی دے دو روٹی. بارش اگر بند ہو جائے اور زمین سے پیداوار اگنا ختم ہو جائے, کپڑا تو ثانوی درجے میں, گاڑی بنگلہ یہ تو دوسرے درجے میں چلا جائے گا, خوراک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گی. ایک ایک نوالا, انسان کی جتنی بنیادی ضرورتوں کی چیزیں ہیں ان کے بنانے میں انسان کا کوئی کردار نہیں, ان کی شکلیں تبدیل کرنے میں انسان کا کردار ہے, ان کو پیدا کرنے میں انسان کا کردار نہیں ہے. چمڑا اللہ نے پیدا کر دیا, یہ کسی کے بس میں نہیں ہے, اس چمڑے کو آپ جیکٹ بنا دیں, اس چمڑے کے آپ موزے بنا دیں, اس چمڑے کی آپ ٹوپی بنا دیں, یا ویسے ہی رہنے دیں, اس کا مشکیزہ بنا دیں, یہ کر سکتے ہیں. اصل کمال کیا ہے, مٹی سے چمڑا پیدا کر کے دکھانا. قرآن میں اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا ہے, وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ, فرمایا کہ ان کے صوف سے, صوف دمبے کی کھال اور اس کے جو بال ہوتے ہیں, ان کے بال سے تم کیا چیزیں بناتے ہو, یوم ضائکم ویوم اقامتکم, ایسی چیزیں بناتے ہو جو تاری اقامت کے دنوں میں اور تمہارے سفر کے دنوں میں تمہارے کام آتی ہیں, وہ چیزیں خیر بنا لیو, اس سے کیا کیا بناتا ہے انسان, تو شکلیں تو تبھی کرتا ہے انسان، پیدا نہیں کرتا، کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کیا. ماں کان لگ تم بھی شجا رہا، آیا تمہارے بس میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھ سے رکھ، پیدا ہی نہیں، کلوننگ کر کے درخت سے درخت بنا دیں گے. انسان جو ہے نا شکل کرتا ہے، یہ اللہ کو اختیار دیا ہے، پیدا نہیں کر سکتا، کسی چیز کی تخلیق نہیں کر سکتا. تخلیق نہ کمال ہے، کمال، اور اللہ کا یہ کمال ہے کہ مٹی سے سب کچھ بنا رہا ہے. پہلے یہ زمین تھی، پانی اور مٹی، نہ یہاں شیر تھا، نہ یہاں چیتا تھا، نہ یہاں گائے تھی، نہ انسان تھا، کچھ بھی نہیں تھا. مٹی میں نہیں ملا شروع ہوئی، اسی مٹی سے جانوروں کو پیدا کیا، اسی مٹی سے انسان کو پیدا کیا، وہی مٹھر مختلف شکل میں انسان کے پیٹ میں، اسی مٹی سے خربوزہ پیدا ہو رہا ہے، اسی مٹی سے تربوز پیدا ہو رہا ہے. آپ اگر زمین کھودے نا تو تربوز ایک بیج ہوتا ہے، عقل کے اچھے سے ایک تربوز پیدا ہو سکتے ہیں، اور ہر تربوز میں اتنے سینکڑوں بیج بھی ہوں. اس میں کیا ڈالا ہے، کون سی چیز زمین ڈالی گئی ہے جس سے یہ ایک تربوز سے ہزاروں تربوز؟ صرف پانی ہے، کھاد ہے، کچھ بھی نہیں. وہ کھاد بھی پہلے کھاد بھی نہیں تھی، صرف بارش کا پانی اور یہ، تو وہ پیدا ہو رہا ہے. زمین کی مٹی کو اللہ شکلوں میں تبدیل کریں، تربوز کی شکل میں، گندم کی شکل میں، مختلف شکلوں میں، یہ مٹی مختلف شکلوں میں تبدیل ہو کے انسان کے پیٹ میں جاتی ہے. خود مٹی پیٹ میں جاتی ہے، پیدا ہوتا ہے، اسی سے خون پیدا ہوتا ہے، اسی سے ساری پسینہ بھی اسی مٹی سے پیدا ہے. یہ جو پسینہ نکلتا ہے نا، اس میں نمکیات، یہ بھی اسی مٹی سے، سب کچھ اسی مٹی، ہر چیز اللہ، بال جو ہمارے بن رہے ہیں یہ بھی اسی مٹی سے بنے ہیں، آنکھوں میں پلکیں جو ہیں اسی مٹی کی، آنکھ کے اندر پتلی بھی اسی مٹی سے بنائی ہے، اور پتلی میں سفیدی بھی اسی مٹی سے بنائی ہے، اور اس میں جو گلاسز کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے نا، عدسوں کو ملا کے آپ میں فاصلہ، وہ بھی اسی سارے مٹی میں ہی اللہ تعالیٰ نے سارے کام کیے. تو مٹی سے بنا، مٹی سے بہت ساری چیزیں بنا کے، کھلونے بنا کے اللہ نے ہمارے حوالے کر دی تھوڑے دنوں کے لیے، کسی کو زیادہ دے دیے، جیسے بچہ کوئی زیادہ شور مچاتا ہے تو کھیلنے کے لیے زیادہ چیزیں کھلونے دے دیتی ہیں اس کو، اور جو کم شور مچا ہے اسے چلو بھائی آرام سے بیٹھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی تقسیم کر دی. کسی کو زیادہ مٹی سے بنی ہوئی گاڑی پکڑا دی اس کو اللہ تعالیٰ نے، اور کسی کو مٹی سے بنا ہوا سمندری بحری جہاز پکڑا دیا، وہ بھی کھلونا ہے، یہ بھی کھلونا ہے، اور یہ بتا دیا تھوڑے دنوں کا ہے، میں واپس لے لوں گا، واپس لے کے مٹی میں تحلیل کر دوں گا. قبر میں جاؤ گے کفن ہوگا ساتھ میں بس، اور وہ کفن بھی کون سا رہے گا، تم بھی مٹی اور وہ تھوڑے دنوں میں وہ کفن بھی مٹی. منہا خلقناکم، اسی مٹی سے بنایا تھا، وہ فیہا نعیدکم کر دیا، وہ منہا نخرجکم، اسی سے دوبارہ اٹھائیں گے ہم تمہیں. تھوڑے دنوں کے لیے اللہ نے کسی کو پتلون دے دی، ٹھیک ہے، وہ میری پینٹ، صحیح ہے، میں پتلون کی پینٹ آج کل زیادہ فخر. آپ کسی آفس میں جائیں نا، شلوار قمیض والے کو پوچھتے ہی نہیں، پینٹ شرٹ ٹائی شائی لگا کے جائیں تو بے شک دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہی کیوں نہ ہو، اور اس کو بڑا پروٹوکول دی، اور دو چار انگلش کے الفاظ اگر یاد ہو گئے اس کو، پھر تو اس کے پاؤں زمین پہ ٹکتے ہی نہیں ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ، جہالت میں بڑھ گاٹ کیا انہوں نے، بہت بڑے اللہ کے فضل سے، یعنی علم علم نہیں، لیکن انگلش ان کو آتی ہے. وہ اس لیے آتی ہے کہ ان کے والد صاحب کو انگلش آتی تھی، انہوں نے ان سے سیکھ لی، باقی کچھ بھی نہیں آتا. یعنی میں اگر یوں کہوں کہ میٹرک کا پیپر اگر ان سے آپ دلوا دیں تو وہ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں ہے. تو لیکن میں کبھی کبھار، ہمارا پروگرام بنتا ہے نا، چلو بھائی کسی ہوٹل میں چلتے ہیں کھاتے ہیں تفریح کے لیے، تو آگے آگے وہ ہوتے ہیں انگلش میں بات کی، اچھے ہوٹل میں جائیں نا انگلش میں آپ چرغہ مانگے اس، ہم تو دیسی زبان میں کہیں مرغی لیا بھائی، سجی لیا بھائی، سجی کے پائے لیا بھائی، ٹھیک ہے نا، مرغ چھولے لیا، ٹھیک ہے، تو وہ کہے گا یہ کیا مرغ چھولے کھا رہا ہے، وہ ذرا انگلش میں تھوڑا سا وہی چیز ہوگی لیکن انگلش میں. تو وہ احترام کے ساتھ بٹھائے گا، وقت سے پہلے چیز آپ کے سامنے لا کے، اگر آپ اردو میں بات کی تو وہ پھر مرغ چھولے ہی لے کر آئے گا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے نا. وہ تو اللہ تعالی نے یہ چند ایک چیز، اس گاڑی پہ فخر کر رہا ہے، یہ پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا، اب سمجھ میں آنے لگا الحمدللہ. پہلے ہم بھی بچے تھے سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ بڑے یہ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں، اب پتہ ہے. ہم نے بڑوں سے سنا کہ متکبر ہمیشہ احمق اور بیوقوف آدمی ہوتا ہے، عقل مند کبھی متکبر نہیں ہوگا. احمق آدمی کا کام ہے، عقل مند کا کام نہیں. احمق جو ہے نا بیوقوف، تھوڑی دیر کے لیے آپ کچھ پہنا دیں اچھی چیز، وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اور عقل مند ہمیشہ اپنی اوقات یاد رکھتے ہیں کہ کیا ہو گیا اگر میں نے یہ پہن لیا تو اسے کیا ہو گیا، اگر میں نے پتلون چھا لیا تو اس سے کیا ہو گیا، یہی دھوتی شلوار پہن لوں گا اندر کی شخصیت تو تبھی نا، اور یہی تھری پیس سوٹ اور ٹائی پہن لوں گا تو ایک دم اندر کی شخصیت ہی، کیوں بھائی پہلے بھی وہی تھا اب بھی وہی ہے، اخلاق پہلے بھی وہی تھے اب بھی وہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اچھا لباس نہ پہنیں، لباس تو اچھا ہی پہننا چاہیے، لباس اچھا پہن کے فخر نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، کم لباس والے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ کو پکڑنے فخر نہیں، اسے پتا بھائی کش کو یہ تھا بھیک لے کے آ رہا ہوں، داتا دربار سے جو بریانی لے کر آئے گا بیٹھ کے کھائے گا فخر تھوڑی کرے گا، اور ایک بریانی کے لیے جا رہا ہے جناب کہیں بڑے ہوٹل میں وہ ذرا فخر کرے گا. تو آپ یہ سمجھیں کہ مجھے کہیں سے بھی کچھ مل رہا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے یہ لنگر کی بنگر کی چیزیں جو ہم دی ہیں تو فخر نہیں کرتا. داتا دربار میں بھی لنگر ہی بڑا ہوتا ہے نا، میں الحمدللہ کبھی گیا نہیں کا پروگرام ہے لیکن سنا ہے یہ لنگر بڑا ہوتا ہے وہاں پہ. تو اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں مجھے بھیک میں ملی ہیں، اللہ کی طرف سے بھیک ملی ہوئی ہے، میں مستحق نہیں ہوں، پھر اسے غریبوں پہ ترس آئے گا. وہ یہ کہے گا کہ یار یہ بھی میری طرح، ان کی دو ٹانگیں دو آنکھیں، ان کو بھی بھوک لگتی ہے جتنی مجھے لگتی، تو میرا اپنا نہیں ہے، یہ تو اللہ نے دیا ہے، کیوں نہ میں اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کو ان پہ بھی خرچ کروں تاکہ اللہ خوش ہو. اللہ خوش ہوگا اور یہ بھی تھوڑا سا کھانے پینے لگیں گے. اور جس میں تکبر ہوتا ہے وہ چاہتا ہے دوسرے سارے نیچے رہیں، مجھ سے کمتر رہیں، کمتر رہیں، وہ میرے برابر نہ آ جائیں. جبکہ اس کی خواہش کیا ہوگی، بھائی یہ بھیک ملی ہے میرا نہیں ہے، اور اللہ چھین بھی لے گا تھوڑے دنوں کے لیے، اللہ نے کھیلنے کے لیے کچھ چیزیں دی ہوئی ہیں، چھیننا تو ویسے ہی ہے، اللہ نے مرتا ہے انسان تو سب کچھ چھین جاتا ہے، کفن میں جیب نہیں ہوتی، پاکٹ نہیں ہوتی کفن میں، ساری چیزیں ویسے ہی چھن جائیں گی، تھوڑا سا اللہ نے بس گھمانا ہے. اور اللہ نے یہ بھی کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے قرض حسن دے گا. اور یاد رکھو عجیب بات آپ کو بتاؤں، قرآن میں صلہ رحمی کا، رشتہ داری جوڑنے کا، پڑوسیوں سے اچھے تعلق کا، جیسے یہاں ذکر ہے نا، اور بھی بہت سے مقامات پہ ذکر ہے، تو اس کے ساتھ تکبر کا ذکر ضرور ہے. متکبر یہ کم نہیں کرے گا، کنجوس یہ کم نہیں کرے گا. کیا مطلب؟ کنجوسی کا ذکر اس لیے اچھے تعلق کے لیے پیسہ خرچ کرنا پتا ہے، اور آج پیسہ خرچ کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے. سوکھا سوکھا اچھا تعلق ہے گا، سوکھا سوکھا فری پھوکٹ کا، جسے کہتا ہے زمان میں فری پھوکٹ، خرچہ نہیں ہونا چاہیے. میں ویسے بہت اچھے ماشاءاللہ آئیے نا، کبھی ہمارے گھر بھی آیا کرے، اس سے بھی پوچھ رہے، اس سے بھی پوچھ رہے، جو انگریزوں کے گھر کے ہاتھ ہیں. تھینک یو آئے ہوئے، بس یہ اسے آگے سے تو یہ بھی، لیکن چلو نہ کر لو، یہ بھی غنیمت. اور لیکن شریعت کیا چاہتی ہے؟ شریعت نے یہاں پس بیان کی نا، بیان کی اللہ نے وانو بل جال جنو، جو تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا پلیگ ہے، تمہارے ساتھ جاب کرنے والا، بیوی ہے جو تمہارے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، اولاد ہے، ماں باپ ہے، اور پڑوسی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی تکبر کرنے والے اور شیخیاں بھگارنے والے کو پسند نہیں کرتے. آگے فرمائی یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کی تلقین کرتے ہیں. کیا مطلب؟ پیسہ نہ خود خرچ کرتے ہیں نہ دوسرے کو خرچ کرنے کی تلقین کرتے ہیں. طبیعت میں ان کی کنجوسی ہے بھائی، کماؤ کھاؤ. میں حیران ہوتا تھا جب یہ آیات بچپن میں پڑھتا تھا میں، کہ الذین یأمرون الناس بالبخل، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں. میں کہتا تھا کہ خود انسان کنجوس ہوتا ہے لیکن دوسروں کو تو کنجوسی کی تلقین نہیں کرتا. یہ میری سمجھ میں نہیں آتی تھی آیت، یہ کون سا دنیا میں بخیل ہے جو خود بھی کنجوس اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین. لیکن اللہ نے زندگی میں دکھا دیے، ایسے لوگ دکھا دیے. عام طور پہ جو یورپ امریکہ رہتے ہیں نا، سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، وہاں بہت اچھے اچھے لوگ بھی رہتے ہیں، لیکن میں نے جو مشاہدہ کیا ہے، بزنس جو وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ دوسرے کو بھی کنجوسی کا مشورہ دیتے ہیں باقاعدہ. بولتے ہیں دولت اپنے لیے کمائی جاتی ہے، دوسرے کے لیے نہیں کمائی جاتی ہے، ذہن سازی کرتے ہیں. بیٹا اگر غریبوں کو کھلا رہا ہے، باپ اسے روکے گا، بھئی کیا کر رہا ہے تو. بیوی اگر خرچ کر رہی ہے، شوہر بیوی کو روکے گا، حالانکہ اپنے مال سے کر رہی ہے، وہ آپ سے تھوڑی پیسے مانگ رہی ہے. شوہر اگر خرچ کر رہا ہے جبکہ وہ بیوی کے حقوق بھی پورے ادا کر رہا ہے، بیوی اسے روکے گی کہ بھائی نہیں کرو دوسروں پہ خرچ. دوست دوست کو روکے گا، بزنس مین بزنس مین کو روکے گا کہ بھائی نہیں کرو، یہ دولت اپنے لیے کمائی جاتی ہے، دوسروں کے لیے نہیں کمائی جاتی، ہم اپنے لیے کماتے ہیں پیسہ. تو یہ جو سوچ ہے نا، یہ غیروں سے آئی ہے ہمارے معاشرے میں، ورنہ پہلے ایسا تو ہوتا تھا کہ انسان خود کنجوس ہے، دوسرے کو کنجوسی کی تعلیم کبھی بھی نہیں دیتا تھا. لیکن یہ کنجوسی کی انتہا ہے، بدبختی کی انتہا ہے، کہ انسان کسی دوسرے کی سخاوت سے متاثر ہونے کے بجائے اسے احمق اور بیوقوف سمجھنا شروع کر دے. سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کسی کو آپ نے دیکھا سخاوت کا دریا ہے. پہلے لوگ کہتے تھے یار ہم نہیں کر سکتے, ہمارا حوصلہ نہیں ہے, ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بڑا دل دیا ہے, اتنا کھلاتے ہیں غریبوں کو. اب یہ نہیں ہوتا, اب یہ ہوتا ہے بھائی ہمیں, ہم بھی اپنا پیسہ بچاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں آپ کی طرح بیوقوف نہیں بنایا ہو, اور آپ تو بڑے بیوقوف ہو, کھلا رہے ہو ان کو, پلا رہے ہو ان کو, خیال کر رہے ہو ان غریبوں کا. بھائی پیسہ ہے کماؤ اپنے لیے, اپنے لیے, اپنے لیے, بس میں جمع کر لوں, میں جمع کر لوں. تو یہ ہے یأمرون الناس بالبخل, جو خود بھی کنجوس اور لوگوں کو بھی کنجوسی کی تلقین دیتا ہے. اور جو سخی ہوتا ہے وہ خود بھی سخی ہوتا ہے, دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ آپ پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے, کبھی بھی مر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تھوڑی سی عمر میں اتنے تجربے دکھا دیے ہیں کہ ایسے ایسے کنجوس الحمدللہ دیکھے ہیں, اس لیے اللہ دکھا دیتے ہیں تاکہ بیان میں تذکرہ ہو جائے اور تھوڑا سا پتہ چل جائے دنیا کہاں کو جا رہی. کچھ دن پہلے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, دل تو نہیں چاہتا دعا کرنے کا لیکن بہرحال اپنے بارے میں سوچ کے کہ ہمارے پتہ نہیں کیسے ہم آلو, تو ہمارے لیے بھی لوگ پھر مغفرت کی دعا کریں, ہم بھی ان کے لیے کرتے ہیں. لیکن ان کے حالات جو تھے نا, ماشاء اللہ ان کی 4-5 لاکھ روپے تنخواہ تھی. غیبت اس لیے نہیں ہے کہ نہ آپ جانتے ہیں نہ کوئی بھی نہیں جانتا, میں ہی جانتا ہوں, اور وہ کہیں کسی کا دماغ وہاں جا ہی نہیں سکتا. 4-5 لاکھ روپے تنخواہ, اور زکات نہیں دیتے تھے. یہی کہ بھائی میرا ہے گھر بنایا ڈبل اسٹوری, کرائے پہ نہیں دیا, کرایہ دار خراب کر دیں گے, ویسے ہی خالی پڑا ہوا. بھائی بنایا کیوں ہے, یا تو خود رہ لو یا کرائے پہ چڑھا دو. نہیں کرائے پر کیوں نہیں چڑھایا جا رہا کہ کرایہ دار گھر کی ایسی کی تیسی کر دیں گے, اتنا پیسہ لگا کے گھر بنایا. اولاد کا معاملہ ایسا کہ یہ بھی خواہش نہیں کہ میرے بچے کھا لیں زندگی میں, ان کو بھی نچوڑ نچوڑ کے بھائی خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو, خود کماؤ خود کھاؤ. تو انتقال ہو گیا, میں سوچ رہا تھا کہ ان کو پتا ہوتا میرا ابھی چند دنوں میں انتقال ہو جائے گا تو سب سے پہلے وہ گھر بیچتے اور جلدی جلدی اس سے کیا کھانا شروع کر دیتے. یہ بھائی زندگی میں اگر کسی کو پتا چل جائے نا کہ میری موت کے دن اتنے ہیں, باقی سارا پیسہ پھر ورثہ میں, تو وہ کیا کرے گا, یا تو ورثہ میں بانٹ دے گا کہ بھائی چلو بھائی سارا بانٹ بوٹ کے میں نے کیا کرنا ہے اپنے لیے. پتا چل جائے 6 مہینے بعد میں مر جاؤں گا تو 6 مہینے کا کیلکولیشن کرے گا, عقل مند آدمی کی بات کر رہا ہوں, 6 مہینے کی کیلکولیشن کرے گا, بھائی 6 مہینے میں کتنے پراٹھے کتنے انڈے کتنی ڈبل روٹیاں کتنے مکھن کھا سکتا ہوں میں, صحیح ہے نا. یہی ہے باقی یا تو اولاد کو یا غریبوں میں تقسیم کر دے گا, بھائی رکھو اب میں نے کیا کرنا ہے. یہ عقل مند کی بات ہے, لیکن کنجوس آدمی یہ نہیں کر سکتا, وہ نہیں کرے گا. وہ کہے گا 6 مہینے کیا, میں نے کل بھی اگر مرنا ہے نا اس پیسے کو ہاتھ نہیں لگانا, میرا ہے, ہو سکتا ہے بچ جاؤں, ہو سکتا ہے بچ جاؤں. تو میرے بھائی دل میں بخل نکالو, اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ لوگوں کو بھی. مسلمان اور کافر میں بہت بڑا فرق ہے یہ, مسلمان سخاوت کا دریا ہوتا ہے اور کافر کنجوس ہوتا ہے, وہ دولت پہ قبضہ کر کے رکھتا ہے, وہ کہتا ہے اس کو پتا ہے کہ جو یہاں ہے یہی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. مسلمان کو دیکھو, کافر انویسٹمنٹ پہ زور لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا, وہ ایک دن بھی پیسہ نہیں رکھتے اپنے پاس, بینک میں رکھتے ہیں وہ. کیوں؟ ان کو پتا ہے بینک میں پیسہ بڑھے گا, وہ حماقت سمجھتے ہیں ایک منٹ بھی اپنی جیب میں رکھ لو پیسہ. اے ٹی ایم کارڈ کیوں بنوایا جاتا ہے؟ بھائی جتنی ضرورت ہے بس اتنا نکالو, جتنی ضرورت بس, ایک کلفی کھانی ہے نا 8 آنے کی, 8 آنے نکال کے باقی نہیں, کیونکہ باقی پہ سود لگے گا. اپنے پاس نہ رکھ, کماتے رہو, اس سے بناؤ پیسہ. میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے الحمدللہ, تنخواہ آئی پوری بینک میں 1 لاکھ روپے. اب دوستی یاری تھی ہماری بھی, ہمارے بیانات میں بھی بیٹھتے تھے ماشاءاللہ دیندار آدمی, لیکن دیندار بن جاتے ہیں کنجوس ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں, داڑھی بھی رکھ لی نمازی بھی بن گیا وہ. تو پھر میں نے سمجھایا ان کو, میں نے کہا بھائی یہ مجھے نہیں اچھا لگا یہ عمل آپ کا. تو وہ کیا ہے, تنخواہ آئی 80,000 لاکھ روپے بینک میں. اب بھائی کچھ تو پیسے نکال کے گھر میں رکھ لو, اللہ کے بندے صبح شام ضرورت پڑتی ہے انسان. اے ٹی ایم کارڈ رکھا ہوا ہے. اب ہمارے دوستوں کا کبھی پروگرام بنا کے چلو بھائی چرغا خانے چلتے ہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے, اللہ تعالیٰ سب کو چرغے کھلائے. اچھا بھی نہیں لگتا بار بار یہ چرغوں کا ذکر کرتے, لیکن سب آپس میں امریکن سسٹم کے تحت, ٹھیک ہے نا, چلو بھائی چلتے ہیں کہیں. تو سب کے پاس پیسے ہیں, ان کے پاس نہیں ہے. یہ جا رہے ہیں عشاء کے بعد بینک، اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے چرغے کے پیسے نکالیں گے اور جناب پھر جا کے چرغا ہے. ہم کہتے ہیں یار ایسے ہی گھر میں ہی بیٹھا رہے آدمی اور اتنے سے کہاں، جانا ادھر ہے جا ادھر ہو رہا ہے، بینک کبھی ادھر ہوگا کبھی جانا آپ نے کبھی ادھر ہوگا بینک آپ کا ادھر ہوگا، کیا ہو گیا اگر تھوڑے پیسے گھر میں لا کے رکھ لو کیا ہو جاتا ہے اس تو. اور وہ اسلامی بینک تھا، ان کا نفع حلال ہے، لیکن حلال نفع کا بھی تو کوئی انتہا ہوتی ہے نا، کیا ہزار پہ کتنے مل جائیں گے آپ کو اسلامی بینک سے؟ پیسے گھر میں لا کے رکھو، سہولت کے لیے کمائے جاتے ہیں. تو یہ ہے طبیعت کا، آپ اس ساتھی کو جانتے نہیں اس لیے غیبت نہیں ہے اور کبھی جانیں گے بھی نہیں، غیبت نہیں ہوگی، اور وہ میرا بیان سنتے بھی نہیں، اور اگر سن بھی لیں ان کو نہیں پتا چلے گا کہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، اتنے سیدھے آدمی ان کو نہیں پتا چلے گا، وہ سمجھیں گے وہ کسی اور کے بارے میں، اتنا بتانے کے بعد بھی بلا مبالغہ نہیں پتا چلے گا کہ میری بات ہو رہی ہے. تو یہ کیا ہے انویسٹمنٹ، مسلمان میں تو پھر بھی کم ہوتی ہے کیونکہ وہ چرغے کے لیے پیسے تو نکال رہے ہیں کم از کم کہ بھائی دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کے کھا لیں گے. جو کنجوس ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے چرغا کیوں کھاؤں، کیوں کھاؤں میں چرغا، کیا اللہ نے دنیا میں چرغوں کے لیے ڈبل روٹی اور پاپے سے بھی تو گزارا ہو سکتا ہے، وہ تو نہ اپنے اوپر خرچ کرے گا نہ دوسروں پہ خرچ کرے گا. تو اب اس میں کیا ہے، کافر انویسٹمنٹ پہ زور لگاتا ہے، پیسہ بینک میں رکھو ادھر لگاؤ ادھر لگاؤ، ریکوری کرنی ہے اس کی اپنی جیب میں، وہ اپنے گھر میں رکھتے ہی نہیں ہے کچھ. یہ تو مسلمانوں کے گھروں میں صندوقچے ہوتے ہیں جن سے پھر چوری بھی ہو جاتی ہے اور سب کچھ ہوتا رہتا ہے، ان کے یہاں نہیں ہوتا ایسا سیٹ اپ، وہ صندوقچوں کا تصور ہی ختم ہو گیا، کریڈٹ کارڈ آ گیا ہے، کریڈٹ کارڈ لے کے گھومتے رہو بس، اسی پہ جو ہے نا ساری شاپنگ کرو. اس کا بھی فلسفہ یہی ہے کہ اس میں بینکوں کی اپنی کنجوسی بھی ہے کہ پیسہ ان کے ہاتھ میں نہ پکڑاؤ، پیسہ ان کے ہاتھ میں نہ پکڑاؤ، پیسہ اپنے پاس رکھو کیونکہ بینک نے اس سے سود کمانا ہے. تو انویسٹمنٹ کیوں، اس لیے کہ وہ پیسے کو سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہمیشہ پیسے ہی سے بنایا جاتا ہے. تو یاد رکھو چار دن کی زندگی کے لیے وہ انویسٹ کرنے پر اتنا حریص ہے کہ اپنی جیب میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جس کا ایمان ہو کہ ہزاروں سال کی زندگی آنے والی ہے اور اللہ نے قرآن میں کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم بینکوں کو تو بینک کو تو قرض دیتے ہو، اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے ہو، تو کون ہے جو اللہ کو ابھی قرض دے دے اور اللہ کے ہاں اکاؤنٹ کھول کے اللہ کے ہاں پیسہ رکھ لے. فیضاعفہ اضعافا کثیرا، اللہ کئی گنا بڑھا کے لوٹائے گا اس کو، کون ہے؟ تو اس میں کیوں نہیں انسان کو بھائی انویسٹ کر، اس میں تو ہونا یہ چاہیے ضرورت کا پیسہ رکھا اپنی جیب میں، باقی سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، ضرورت کا رکھا، باقی سارا انویسٹ کرو بھائی، رکھو ہی نہیں اپنے پاس، کیا ضرورت ہے؟ ایک خام خامے بوڑھے ہو گئے ہو آپ دو، ایک پورا گھر بنا رہے ہو، کیا ضرورت ہے اس گھر بنانے کی آپ کو؟ نہ کرائے پہ دینا ہے آپ نے، اور کرائے پہ بھی دینے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ عمر دیکھو اپنی، 50 سال 65 سال عمر ہو گئی، 10 15 20 سال زیادہ زیادہ زندگی کے رہ گئے، تو کیا کرنا ہے گھر بنا کے پلاٹ خرید کے؟ اہل مدینہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جب ان کی عمر 40 سال کی ہو جایا کرتی تھی تو خرید و فروخت ترک کر دیا کرتے تھے. انصار صحابہ جو تھے جب 40 سال کے ہو جاتے تھے تو خرید و فروخت، اب کوئی پلاٹ نہیں خریدنا نیا، جتنے ہیں بس وہی، اب کوئی نیا گھر نہیں خریدنا ہے، اب تو قبر میں جانا ہے، تو بس عبادت کے لیے فارغ ہو جاتے، اب مزید کچھ نہیں خریدنا. بھائی کتنے دن رہ گئے ہیں زندگی کے؟ ہمارے یہاں 40 سال کے بعد تو خریدنا شروع کرتا ہے، مرنا نہیں ہے نا، موت کی تیاری نہیں ہے. میرے بھائی قبرستان میں جتنے مردے ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی مرنے کے لیے تیار پہلے سے نہیں تھا، سارے اتفاق سے چلے گئے. ان سے اگر زندہ کر کے پوچھا جائے کہ آپ کا کیا خیال تھا، آپ کا مرنے کا ٹائم آ گیا تھا، کہہ رہے نہیں بھی ہمارا یہ خیال نہیں. ابھی تو ہم نے اسلام آباد میں ایک پلاٹ لیا تھا جاوید بحریہ میں، قسطیں جا رہی تھی ہماری، قسطیں اولاد پوری کرے گی، اگر ہمیں پتا ہوتا مرنا ہے تو ہم قسطوں پہ پلاٹ کیوں خریدتے؟ ابھی تو ہم نے یوں تھا، ابھی تو یوں تھا، ابھی تو یوں تھا. کوئی ایک بھی نہیں ہے جو یہ کہے گا ہاں میں سمجھ رہا تھا بہت ہو گئی، اب مجھے دنیا سے جانا چاہیے، اس لیے میں نے کچھ بھی نہیں خریدا، پلاٹ مل رہا تھا میں نے کہا چھوڑو، میں نے قبر میں جانا ہے، کیا کرنا ہے میں نے پلاٹ خرید کے. تو انویسٹمنٹ کے لیے ایک بہت بہترین کاروبار آیا تھا، میں نے کہا چھوڑو درد سر ہے میں مر جاؤں گا، اب کیا فائدہ، میں تیار، پورے قبرستان میں شاید ایک آدھ ہو، ایک آدھ تو ہوتا ہے نا نیک آدمی، پورے قبرستان کا اگر ایک انٹرویو ہو تو شاید ایک آدھ آدمی ہو جو یہ کہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ میرا خیال یہ تھا بس اب عمر اتنی ہو گئی اب تو مرنا ہی مرنا ہے، بلکہ میرا تو یہ خیال ہے میں تو لیٹ مر رہا ہوں، میرے سارے ساتھی مجھ سے پہلے مر گئے ہیں، مجھے پتہ نہیں کیوں نہیں مر رہا. तो जो बोल रहा होगा ना कि मैंने मरने वाला हूं, वो भी दिल में मरने के लिए तैयार नहीं होता, ऊपर ऊपर से शोबाजी होती है कि हाँ भाई मौत तो आनी है, तो फिर ये सब क्यों कर रहा है भाई। तो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, मां बाप पे खर्च करना ये इन्वेस्टमेंट है अल्लाह के बैंक में, रिश्तेदारों पे खर्च करना ये इन्वेस्टमेंट है अल्लाह के बैंक में, पड़ोसियों पे खर्च करना ये इन्वेस्टमेंट है अल्लाह के बैंक में। और याद रखो, दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट है ना, इससे रिश्तेदारी मजबूत नहीं होती, मोहब्बतें कायम नहीं होती। अल्लाह के बैंक में दोगे तो अल्लाह ने अपना कोई बैंक तो खोला हुआ नहीं है। अल्लाह ने कहा मेरी जो शाखें हैं ना, ब्रांचें, वालदैन हैं, भाई है, बहन है, पड़ोसी हैं, और जो दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, ये सब मेरी ब्रांचें हैं मुख्तलिफ। इनमें से किसी की जेब में डाल दो तो वो सीधा मेरे पास पहुंच जाएगी। नहीं आ रही बात समझ में, तो मैं घर चला जाता हूं भाई। ये जो मुख्तलिफ लोगों की जेबें हैं ना गुरबा की, ये सब अल्लाह के क्या है, अल्लाह ताला की इस्लामी बैंक की ब्रांच है। और ये ऐसे इस्लामी बैंक है जिसके मुफ्ती जरवली साहब भी इसके नफे को हलाल समझते हैं। समझ आ रही है ना बात, मुफ्ती जरवली साहब भी इसको हलाल कहते हैं। तो ये अल्लाह ने ब्रांचें खोली हुई, मां बाप है, बीवी बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, खर्च करें खर्च। और एक फायदा तो ये, इससे मोहब्बतें मजबूत होती। आप यकीन करके देख लें, किसी के साथ ताल्लुक जोड़ने में कुछ भी कर लो, इतना फायदा नहीं है जितना पैसा देने का। आपका भाई आपसे नाराज है, आपके खिलाफ बोलता है, लोग कहते हैं ना मेरा बड़ा भाई हर वक्त मेरे खिलाफ बातें करता रहता है दोस्तों में और फला में, और हर वक्त पता नहीं घर की जिंदगी अजाब बनाई हुई है। किसी दिन ईद पे लिफाफे में पैसे डालो 50,000 रुपए, ज्यादा हो गए कम कर लें आप इसको, जितनी अल्लाह ने जिसकी औकात दी है। मिसाल तो अच्छी देनी चाहिए ना, कुछ थोड़े से पैसे, ताकि वो हैरान हो ये क्या हो रहा है, थोड़े से पैसे डाले लिफाफे पे, हदिया आपके लिए, तो यकीन नहीं आएगा ये क्या हो रहा है। तो बस भाई मौलवी साहब से मैंने बयान सुना था कि बड़े भाई के बड़े हुकूक होते हैं, छोटे को चाहिए, कभी बड़े पे भी खर्च कर दिया, वो हैरान होगा भाई क्यों दे रहा है भाई, मैं वैसे ही दे ये लोग। छोटा भाई तिल मिलाता है हर वक्त, बड़े के अदब नहीं करता, तमीज नहीं है, बड़ा उसको पैसे दे, भाई तू क्या है, क्या रोजाना रक्षे में जाता है, मुझे अल्लाह ने इतना कुछ दिया, मैं तेरे लिए गाड़ी खरीद के तुझे चाबी पकड़ा दूंगा, ये ले लो। देखो कैसा घर का माहौल अच्छा बनेगा। और याद रखो, आज अगर घर का माहौल अच्छा कर लिया, कल तुम्हारी औलादों पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। औलादें फिर वो जो कंजूस आदमी का खर्चा इधर नहीं होता ना, कहीं और निकाल देते हैं अल्लाह ताला उसका सारा खर्च। तो एक फायदा क्या होगा, अल्लाह के अकाउंट में रकम जमा होगी। दूसरा फायदा क्या होगा, ताल्लुकात बढ़ेंगे, मोहब्बतें, जिन घरों में मोहब्बतें होती है वहां सुकून होता है। खुदा की कसम दौलत से सुकून नहीं होता। हमने इस उम्र में बहुत दौलतमंद देखे, एक दूसरे का गला काट रहे हैं, घर जाते नहीं है, वो डिप्रेशन के मरीज हैं, भाई भाई का गला काट रहा है, और मियां बीवी में लड़ाइयां, औलाद बाप में लड़ाइयां, क्या फायदा ऐसे पैसे का, क्या कर ले, कितने कितना खा लेगा, क्या कर लेगा, जब सुकून ही नहीं है घर में। और ऐसे गरीब लोग देखे हैं, बहुत गुर्बत मगर घर में मोहब्बतों का माहौल। एक आदमी मैंने देखा, दोस्त था मेरा, उसकी बहन रुख्सत हो रही थी, शादी हो रही थी, वो भाई इतना रो रहा था, मुझे हैरानगी हो रही थी कि मर जाएगा बेहोश होके, इतना गरीब फैमिली थी, इतना रो रहा, उसकी बड़ी बहन की शादी हो रही है, छोटा भाई इतना रो रहा है, इतने तो वालदैन नहीं रोते, मोहब्बत थी नहीं। मुझे रश्क आया, मैंने कहा देखो बड़ी बहन और छोटे भाई में किस कदर मोहब्बत है कि ऐसा फूट फूट के रो रहा है कि अगर मैं अपनी आंखों से ना देखता ना, तो मैं समझता कोई ड्रामा हो रहा है ये। लेकिन गरीब फैमिली थी, कितनी मोहब्बत थी, कितनी मोहब्बत। और अभी क्या हो रहा है, दौलत है, वो पहले रुख्सत होकर पहुंच चुकी है, फोन कर रही है, हो गई है, ठीक है, मैं आ गई हूं। ये कह रहा अच्छा है, जान छूटी, दोबारा शक्ल ना दिखाना, दोबारा शक्ल ना दिख, क्योंकि इसके ताल्लुकात मुख्तलिफ दोस्तों से बहुत हैं। घर में भाई से तमीज से बात नहीं करती आज की औरत, आज लड़की घर में तमीज से अपने भाई से बात नहीं करती है, बॉयफ्रेंड से। देखो कैसी, ये जो कॉल सेंटरों पे बैठी होती है ना, जब आप कॉल करेंगे, एक्चुअली व्हाट आई वांट, व्हाट डू यू वांट टू से, आई वुड लाइक टू टेल मी, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट, इतनी इंग्लिश इंग्लिश मारेगी आपसे, और आप फिर शुरू में भी थैंक यू कहेगी, आखिर में भी थैंक यू कहेगी, वारिद कॉल सेंटर करने का, मैं तो वारिद इसलिए कि मैं वारिद, मेरे पास नंबर है, तो वारिद कॉल सेंटर करने का शुक्रिया, इतनी अच्छी बात करेगी। इसके भाई का फोन आ जाए, फिर देखो आप फोन करें, मैं तुम्हारा भाई बात कर रहा हूं, यहां भी नहीं छोड़ा यहां भी नहीं बात की, ऐसी मोटी भर भर के गालियां देना शुरू कर दी। क्या फायदा मेरे भाई, जिसके साथ रहना है उससे तमीज से बात नहीं, रहना, मैं दोबारा वो वाक्य दे दूं, कई दफा सुना चुका हूं, कई दफा सुना चुका हूं, ताकि आप ये ना कहिए तो बार बार रिपीट कर रहे हैं, जानबूझ कर रिपीट कर रहा हूं मैं। हमारे एक दोस्त है ना, उन्होंने बताया कि वो 60 साल उनके वालिद थे, 60 साल की उम्र, यहां उनका इलाज नहीं हो रहा था अस्पतालों में, वो अमेरिका ले गए, वहां जिस आदमी की उम्र 60 साल से ज्यादा हो उसका बड़ा इकराम किया जाता है अस्पतालों में। तो बता रहे नर्स बहुत इकराम कर रही है, बड़ी इज्जत दे रही है, और एक पाकिस्तान के हॉस्पिटल है, इधर किसी बूढ़े को ले जाओ तो वो वैसे ही मर जाता है वहां जाए, कितने अच्छे लोग हैं ये, बूढ़ों का कितना एहतराम है इनके कल्चर में। मैंने कहा ये आपकी गलतफहमी है, ये जो नर्स है ना जो 60 साल है बूढ़े का एहतराम कर रही है, इसे बोले अपने बाप का भी करती है इस तरीके से घर में, अपने बाप तेरा जो अब्बा घर में 60 साल से ज्यादा उम्र का है उसके साथ भी ऐसे खुश, उसके भी पेशाब बहाने इस तरह से साफ करती है कि नहीं करती? उसके तो नहीं करती, उसके तो पैंपर भी तभी, उसको तो ओल्ड हाउस में जमा करा दिया, यहां कर रही है क्योंकि उसको तनख्वाह इसी चीज की मिल रही है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? इसको तनख्वाह, और उस मुआशरे में चूंकि बूढ़ों को नजरअंदाज कर दिया इसलिए गवर्नमेंट बूढ़ों को पालती है, ये नर्स नहीं पाल रही है, गवर्नमेंट पाल रही है, क्योंकि घर में उस बूढ़े को इज्जत देने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए हुकूमत ने कानून, क्योंकि सबको पता है भाई कल हमने भी बूढ़ा होना है, अगर हुकूमत हमारा ख्याल नहीं करेगी तो हम कहां जाएंगे? तो कानून जरूरत ईजाद की मां है, जिस कानून की जरूरत होती है वो कानून बन जाता है। हमारे यहां चूंकि घर में इकराम हो रहा है इसलिए अस्पताल में इकराम की जरूरत वहां भी है लेकिन महसूस नहीं की जाती। अब यहां जो नर्स इस बूढ़े के साथ बदतमीजी से बात कर रही है वो घर में अपने बाप के साथ बदतमीजी नहीं कर रही, और वो जो जल्दी वक्त से पहले घर जा रही है इसलिए कि उसको पता है मेरे घर में बूढ़ा अब्बा होगा या बूढ़ी मां होगी। तो अल्लाह ताला ने इसलिए मेरे भाई ये ताल्लुकात जोड़ने का हुक्म दिया, और अल्लाह को पता है कि ताल्लुकात जोड़ने के लिए जो सबसे मजबूत एल्फी है वो क्या है? पैसा है। पैसा निकालो, खर्च करो, जिस पे करोगे उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा होगी, ताल्लुकात जुड़ेंगे, और खर्च करने की आदत डालो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह शेखियां भगारने वाले को पसंद नहीं करते। मैंने कमाया, मेरा बिजनेस, मैं क्यों दूं, मैंने मेहनत से कमाया, ये चीजें अल्लाह को पसंद नहीं। बस एक आयत का तर्जुमा करके बात खत्म करता हूं। फरमाया अल्लदीना यकलूना वयअमुरूना الناس بالبخل, ये वो लोग हैं जो बुखल करते हैं और लोगों को भी बुखल कंजूसी का हुक्म देते हैं, और وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, और अल्लाह ने इन्हें जो नेमत दी है, दौलत दी है, अपने फजल से उसको छुपाते हैं, छुपाते भी इसलिए ताकि कोई मांग ना ले। ये भी एक मर्ज है हमारे यहां, बताएंगे ही नहीं, बीवी को नहीं पता होता मेरे मियां की कितनी आमदन है, और बीवी अगर जॉब कर रही है ना वो नहीं बताएगी मियां शोहर को कि मेरी कितनी आमदन है, औलाद को नहीं पता अब्बा के कितने असासे हैं, कहां कहां अब्बा ने किस्तों पे प्लाट लिया, अब्बा को डर है कि औलाद मांग न ले। तो अल्लाह फरमाते हैं वयक्तुमून मा आताहुमुल्लाह मिन फज़लिही, अल्लाह ने आपको जो नेमत दी है उसका इजहार करो। हां ये एक अलग बात है कि औलाद अगर नालायक है, डर है बाप को कि मेरी जिंदगी में जायदाद पर कब्जा कर लेगी, इस नीयत से छुपाना एक अलग चीज है। बीवी अगर जालिम है, आप पर हावी है, बाज दफा बीवी ऐसी हावी होती है मर्द पर कि अगर मर्द ने बता दिया ना मेरी इतनी तनख्वाह है, तो पूरा वो अकाउंटेंट जो बैठा होता है ना वो ऐसा हिसाब नहीं करता जैसे ये इतने समोसे, इतने पकोड़े, इतनी फलानी, ये बाकी पैसे जा कहां रहे हैं आप, तो भी इनको हिसाब दो, ठीक है ना, इनके खर्चे हालांकि पूरे हो रहे हैं मगर वो निकाल लेती है सब कुछ। जालिम है तो एक अलग बात है, वरना आम हालात में इंसान पर जो अल्लाह की नेमतें वो छुपानी नहीं चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होती है बाज दफा लोगों का फोन आता है, बताते हैं हजरत अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह 4 लाख मेरी तनख्वाह है, खुशी होती है, खुशी खुशी है कि छुपा नहीं रहा। मौलवियों को तो बताते हुए लोग वैसे ही डरते हैं, ठीक है, 4 लाख तनख्वाह, अच्छा 2 लाख मस्जिद का चंदा भेज देना जरा, शायद मुझे इसलिए नहीं डरते कि उनको पता होता है मैं चंदा नहीं मांगूंगा, मैं भी मांगता हूं चंदा, लेकिन मैं बता देता हूं भाई यहां 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 गरीब है, होलसेल के हिसाब से मांगता हूं, मैं कभी किसी मखसूस शख्स से नहीं कहता कि आप जरा प्लीज 1 लाख रुपए दे दीजिए, ऐसा मैंने मुझे नहीं याद पड़ता कभी जिंदगी में किया हो, बता देता हूं भाई गरीब है, मिस्कीन है, फला जगह काम हो रहा है। तो बाज हजरात की आदत होती है कि पता चल जाए कि ये 4 लाख कमाता है तो बस उसका मोबाइल नंबर, उसका सेल नंबर, फिर वो सारी जिंदगी बेचारा बॉन्ड होके रह जाता है। एक सेठ साहब ने मुझे खुद बताया कि मस्जिद में नमाज पढ़ना छोड़ दी, कह रहे जब भी जाता था इमाम साहब मेरी तरफ आंखें करके ना चंदे पर बयान शुरू कर देते थे, बार बार मुझे देख रहे हैं, कह रहे मुझे, मैं शर्म से कभी उधर मुंह कर रहा हूं कभी उधर मुंह कर रहा हूं। तो ये भी तरीका गलत है, बस इमामों की आदत होती है
یہ غلط طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه, کسی مسلمان کا مال اس کی دل کی طیب خاطر کے بغیر حلال نہیں ہے. دوسرا, بدگمان ہونا بھی جائز نہیں ہے. کوئی سیٹھ ہے آپ کو چندہ نہیں دے رہا تو آپ بولے بھائی ممکن ہے کہیں اور خرچ کر رہا ہو, وہ ممکن ہے ایسی جگہوں پہ خرچ کر رہا ہو جو یہ ہم سے بھی زیادہ بہتر جگہ جانتا ہے وہاں خرچ کر رہا ہو. تو بعض حضرات کی عادت ہوتی ہے کہ ان کی محفل میں کوئی سیٹھ مسلسل آ رہا ہو اور چندہ نہ دے رہا ہو تو پھر وہ تذکرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, یار اس کی جیب سے کبھی کچھ نکلا ہی نہیں آج تک. تو یہ ساری چیزیں بےچارے ہم جیسے نالائق مولویوں میں بھی آ جاتی ہیں, اس لیے پھر لوگ گھبراتے ہیں کہ مولوی صاحب کو نہ بتاؤ. وہ ایک صاحب ہے کروڑ پتی اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ پرانی سی موٹر سائیکل میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گھومتے ہیں بھی دیندار. ایک آدمی نے بتایا یہ آدمی کروڑ پتی ہے مگر اس نے ایسا حلیہ اس لیے بنایا ہوا ہے کہ لوگ اس سے پیسے نہ مانگیں. میں نے کہا چھوڑو, پیسے مانگ لیتے اور یہ ان کو دے دیتا زیادہ زیادہ کیا ہوتا, غریب ہو جاتا. تو غریب ہو کے بھی تو یہی حالت ہونی تھی اس کی, پھٹے پرانے کپڑے پہنتا, پرانی موٹر سائیکل, اب بھی وہی گھوم رہا ہے, گھر بھی ایسا رکھا ہوا ہے, تو ایسے پیسے کا کیا فائدہ بھائی؟ پیسہ دے کے غریب ہو کے کیا بنتا ہے؟ پرانی موٹر سائیکل آ جاتی ہے, پھٹے پرانے کپڑے آ جاتے ہیں, پرانا سا گھر آ جاتا ہے. تو جب پیسہ ہو کے بھی پرانا گھر پرانی موٹر سائیکل تو چھوڑو, کیا کرنا ہے ایسے پیسے؟ اتنی کنجوسی بھی ٹھیک, بتا دے بھائی ہے میرے پاس, کیا کرنا ہے, کوئی کیا کرے گا؟ اور بتانے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں کو اپنی تنخواہیں بتاتے پھریں, بتانے کا مطلب یہ ہے کہ لباس سے, انسان کی سواری سے اور انسان کے گھر سے پتا چلنا چاہیے کہ یہ غریب ہے یا دولت مند. رہائش سے, خوراک سے اور لباس سے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ مدارس میں جو طلبہ پڑھتے ہیں تو ان میں مالدار طلبہ کا لباس نفیس ہونا چاہیے, عمدہ لباس ان کو پہننا چاہیے, اس میں کوئی تکبر کی بات نہیں ہے. صحابہ کرام میں بھی بعض صحابہ کا لباس بہت نفیس ہوا کرتا تھا, بڑے مہنگے لباس, کیونکہ اللہ نے دولت دی تھی. اور دوسری طرف حضرت ابو ہریرہ تھے, ان کے پاس پہننے کو لباس ہی نہیں تھا. تو یہ کلچر تھا, یہ نیچرل چیز ہے, اس میں غریب احساس کمتری کا شکار نہ ہو. جیسے حضرت ابو ہریرہ حضرت عثمان کے لباس کو دیکھ کے ہی تھوڑی کہتے تھے اللہ نے ان کو اتنا دیا, میں غریب آدمی ہوں, نہ حضرت عثمان فخر کرتے تھے, بلکہ ہوتا یہ تھا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کے آثار اس کے لباس اور سواری سے ظاہر ہو. تو اپنے اوپر بھی خرچ کرنا سخاوت ہے, یہ بھی یاد رکھیں. جو آدمی اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتا وہ بھی کنجوس ہے, کنجوس ہے اپنی ذات پہ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو اللہ نے بڑا پیسہ دیا تھا, تو حضرت کی پگڑی بڑی قیمتی تھی, حضرت کی گھڑی بہت قیمتی تھی. حضرت جب عمرہ کرنے جاتے تھے تو بالکل مسجد حرام کے قریب مہنگا ترین ہوٹل, اس میں رہائش اختیار کرتے تھے. فرماتے تھے مسجد حرام کے جتنا قریب ہوگا اور جتنی آسائشیں ہوں گی عبادت میں اتنی آسانی ہوگی. ورنہ کیا ہوگا, کبھی چھولے لینے کے لیے لائن میں کھڑا ہوا ہے ہوٹل کے باہر, کبھی جناب مسجد حرام پہنچتے پہنچتے اتنا تھک گیا کہ طواف کے قابل نہیں ہے. تو حالانکہ جتنا قریب ہوگا نا اس کی رہائش بہت مہنگی ہوتی ہے. پھر حضرت کی خوراک بھی ریڈی میڈ, پکانے کا نہیں ہے, بنی بنائی, تاکہ ٹائم کس میں خرچ ہو, عبادت میں. تو یہ سہولت, اگر اللہ نے کسی کو پیسہ دیا ہے خرچ کرے وہ. لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہیں بھائی پیسہ ہے تو بھی خرچ نہیں کرنا, ہاں نہیں ہے تو پھر انسان اپنی اوقات سے زیادہ بڑھنے کی کوشش نہ کرے, وہ پھر غلط ہے. تو اپنے اوپر خرچ کرنا, دوسروں پہ خرچ کرنا, اللہ نے فرمایا وَيَتْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ, یہ وہ نالائق لوگ ہیں جو اللہ نے ان کو جو کچھ دیا ہے اپنے فضل سے یہ اس کو چھپاتے ہیں. لاکھوں کما رہے ہیں مگر ہونڈا 50 رکھی ہوئی ہے, لاکھوں کما رہے ہیں مگر پرانے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گھومتے ہیں, کوئی قرضہ نہ مانگ لے مجھ سے, ٹھیک ہے نا, اور بینک سے پیسے نکال کے لائیں گے, گڈیاں رکھی ہوئی ہیں, بیوی سے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں کہیں یہ کوئی چیز نہ مانگ لے مجھ سے. تو اللہ فرماتے ہیں وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, ایسے کافروں کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. کافر کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ صفات اس زمانے میں مسلمانوں میں ہوتی نہیں تھی, کافروں میں ہی ہوتی. اب چونکہ مسلمان بھی آدھے وہی کلچر آدھا وہی آ گیا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب. ذلت والا کیوں؟ اس لیے کہ ان میں تکبر ہے, بڑائی ہے, تو اللہ ان کو رسوا کرے گا, ذلیل کرے گا اور بتائے گا یہ سب تمہارا نہیں تھا جو ہم نے دیا, یہ ہم نے بھیک دی ہوئی تھی تمہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سوال پوچھا ہے جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں ہمارا 200 گز کا پورشن گراؤنڈ فلور کا ہے جس میں 5 کمرے ہیں, لیکن بیوی سوسائٹی میں نہیں رہنا چاہتی,
کیونکہ اس سوسائٹی کے ساتھ اطراف میں غریب بستی بھی ہے اور وہاں بدماش قسم کے لوگ رہتے ہیں. کسی نے واٹس ایپ پہ بھی مجھ سے پوچھا تھا کیا بیوی کو ایسے مکان کی رہائش دینے سے حق ادا ہو جائے گا. بھائی بدماش قسم کے لوگ تو پورے کراچی میں ہر جگہ رہتے ہیں, حق تو ادا ہو جائے گا, بیوی اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتی, کیونکہ بدماشوں سے بچنے کا انتظام آسانی سے ممکن ہے. تالا لگا دیں آپ گھر میں, گھر سے باہر نکلتے ہوئے وہی ابھی جو آیا تھا نا, چور وور کا ڈر ہے تو زیادہ پیسے باہر لے کے نہ نکلیں, تو یہ ساری چیزوں سے حفاظتی تدبیر ہو سکتی ہے. اگر اتنا خطرہ ہے کہ گھروں میں گھس کے چور چوریاں کر رہے ہیں, ڈکیتیاں ڈال رہے ہیں, پھر ایک الگ بات ہے, پھر شوہر کو بیوی کو ایسی جگہ پہ گھر دینا واجب ہے جہاں سکون اور اطمینان ہو. لیکن صرف اس میں گلی محلے میں چاروں طرف رہتے ہیں, یہ تو پھر مرد میں جو ہے نا اس کی اوقات سے زیادہ اس کو مکلف بنانے والی بات ہو گئی. ہر جگہ ہی ہے, کراچی میں تو ماشاءاللہ ابھی کچھ دنوں سے سنا ہے کچھ امن ہوا ہوا ہے, کچھ دنوں سے امن ہوا ہوا ہے. اور کوئی سوال تو نہیں کسی نے پوچھنا؟ کوئی ایک آدھ سوال پوچھ لیں پھر ختم کرتے ہیں. کوئی نہیں ہے سوال, ماشاءاللہ سارے عالم بن گئے, ماشاءاللہ مفتی بن گئے, سب کو سب باتیں, کیونکہ پھر فون پہ پریشان کرتے ہیں نا لوگ, پھر فون مارنا شروع کر دیتے. دوسرا ایک اعلان بھی کرنا تھا, کل سے ہماری جو قرآن کی تفسیر کی کلاسیں جو تھیں وہ دوبارہ شروع ہو رہی ہیں تقریباً 2 بجے الفلاحیہ مسجد میں. جو گرامر وغیرہ چل رہی تھی, بہت سے لوگوں کو علم ہے, تو جو شریک ہونا چاہیں وہ آ سکتے ہیں کل اس میں. اور یہ ہفتے والا بیان انشاءاللہ دوبارہ سے ترتیب سے شروع ہوگا. اس میں یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ عثمان بھائی جو ایڈمن ہیں ان کو ایس ایم ایس کر کے بیان کا پوچھا کریں, مجھ سے نہ پوچھا کریں, میرے پاس بہت زیادہ ایس ایم ایس جمع ہو جاتے ہیں. سب کو جی 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 لکھ کے دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو عثمان جو ایڈمن ہے ان کا نمبر لے لیں آپ ان سے, یہ جو کمپیوٹر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی یہ بھائی ان سے لے لیں, یا یہاں کاشف بھائی ہیں ان سے بھی پتہ کر سکتے ہیں, یہ کاشف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے, ان سے بھی ان کا نمبر لے لیں, ان سے بیان کا پتہ کر لیا کریں. مجھے نہ ایس ایم ایس بھیجا کریں, ان سے پوچھ لیا کریں, کیونکہ یہ میرے پاس صبح ایس ایم ایس بھیجتے ہیں بیان کا, میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو بس پھر انہیں سے رابطہ کیا کریں, یہ آپ کو بتا دیا کریں گے اللہ تعالیٰ. جی جی انتقال کے بعد تدفین جلد سے جلد کرنے کا حکم ہے. کہہ رہے ہیں اگر کوئی رشتہ دار باہر سے آ رہا ہو تو اس کے انتظار میں کتنی دیر میت کو رکھا جا سکتا ہے. سوال سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں؟ اس کا جواب یہ کہ اس کا انتظار درست نہیں ہے. وہ اگر پہنچ گیا ٹھیک ہے, نہیں پہنچ گیا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے. ہم لوگ چونکہ ہندوؤں میں زیادہ رہے ہیں تو ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں علماء میں بھی آ گئی ہیں جو اس معاشرے میں عوام میں بھی نہیں ہے, جن کا ہندوؤں سے اختلاط نہیں رہا. سعودی عرب کے حالات کو آپ دیکھ لیں, عربوں میں کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی مر جائے نا تو بہت جلدی سے سادگی سے دفنا دیتے, اور ہمارے ہاں کا کوئی بھنگی چمار بھی مر جائے اس کو اتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے, زندگی میں نہیں تھا, ویڈیو بن رہی ہے, ناک میں روئیاں ٹھوسی ہوئی ہیں اس کی جناب, کیمرے سے ویڈیو بنائی جا رہی ہے اور پھر اس کو انٹرنیٹ پہ امریکہ بھی بھیجا جا رہا ہے, فلاں بھی بھیجا. ابا کی جو ہے آخری تدفین, آخری یادگار. تو بھائی دنیا مسافر خانہ ہے, تو بولو نہیں دیکھا آخری دفعہ تو کیا ہو گیا, کون سی قیامت آ جائے گی اس. یہ ذہن میں رکھیے, میت دیکھنے کی چیز نہیں ہے, میت چھپانے کی چیز ہے, دیکھنے کی چیز نہیں ہے. کیوں؟ جب انسان مرتا ہے اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے, چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو. دیکھو کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری زیارت اس حال میں ہو کہ میں سو رہا ہوں؟ بتائیے, رشتہ لینے آ رہا ہے کوئی, لڑکی والے آ رہے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے, آپ کہہ رہے ہیں جب میں سو رہا ہوں گا نا تو اس وقت میری تصویر کھینچ کے ان کو دے دینا, آپ چاہو گے یہ؟ کیوں؟ سوتے ہوئے آدمی کی شکل اچھی نہیں ہوتی کتنا ہی خوبصورت ہو. کہتے ہیں کسی لڑکی سے عشق ہو گیا ہو نا تو جب وہ سو کے اٹھی ہو نا اسی وقت دیکھ لو اس کو, عشق ختم ہو جائے گا. ایسے چہرے پہ نحوست ٹپک رہی ہوتی ہے, سو گئے اڑا منہ نہیں, کیسا عجیب سڑا ہوا سا منہ ہوتا ہے اس کا, عجیب سا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان سوتا ہے عارضی طور پر اس میں حیات ختم ہو جاتی ہے, روح اللہ قبض کر لیتے ہیں اس کی. اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا, فرمایا جب سوتے ہو روح نکل جاتی ہے. تو چہرے کی تازگی جو ہے نا حیات کامل سے ہے, سوتے ہوئے میں انسان کی حیات میں کمال نہیں رہتا, تبھی وہ جب سو کے اٹھتا ہے غنودگی ہوتی ہے تو بھی اتنا اچھا منہ نہیں ہوتا, پھر جائے گا چھپکے وپکے منہ پہ مارے گا, وضو کرے گا, تو اگر نشے کا عادی نہیں ہے تو بالکل سیٹ ہو جائے گا. اگر گٹکے کا عادی ہے, نسوار کا عادی ہے, پھر منہ میں نسوار رکھے گا, گٹکا رکھے گا, اس کے بعد اس کی آنکھیں کھلیں گی, حیات پورے طور پر بحال ہو جائے گی, اعصاب بحال ہو جائیں گے. چائے پیے گا جس کو چائے کی عادت ہے, چائے جب تک نہیں ہے تو بھی چہرے پہ نور نہیں ہوتا. آپ دیکھیں تجربہ کر کے, صبح اٹھ کے اپنے چہرے پہ فوراً شیشے پہ جا کے دیکھیں, اس کے بعد منہ دھو کے دیکھیں, اس کے بعد ناشتہ کر کے دیکھیں, سب سے اچھا چہرہ آپ کا ناشتے کے بعد بنے گا. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. جیسے جیسے حیات کے اثرات بڑھیں گے چہرے پہ رونق بڑھتی چلی جائے گی. تو لوگ کیا کرتے ہیں, کہیں انٹرویو دینے جانا ہے تو بھی چائے وائے پی کے جاتے ہیں, بھائی ذرا کچھ پیٹ میں اترے گا تو چہرے پہ رونق آئے گی. تو یاد رکھو, نیند جو عارضی موت ہے اس میں کوئی یہ نہیں چاہتا کہ لوگ میرا چہرہ باقاعدہ دیکھنے کے لیے آئیں. تو جب حقیقی موت واقع ہوتی ہے جس میں روح بالکل جسم سے نکل گئی, اس میں تو چہرے میں اور زیادہ رونق ختم ہو جاتی ہے, اب وہ دکھانے کا نہیں ہے. اور خاص طور پہ جب اس کے ناک میں روئی بھی ٹھوسی ہوئی ہو, عام حالات میں کوئی بیٹھا ہے ناک میں روئی ٹھوس کے اپنی تصویر کھچوائے گا وہ؟ بتاؤ میرے بھائی. تو یہ میت کی بے اکرامی ہے جسے ہم اکرام سمجھ رہے ہیں. اب ہے کہ بھائی چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ. یواری سو اتا اخی, قرآن کے الفاظ دیکھو, قابیل نے حابیل کو قتل کیا. حابیل کو شہادت ملی کہ نہیں ملی؟ بولے بھائی. لیکن قرآن کہہ رہے قابیل پریشان تھا, کیف یواری سو اتا اخی, اپنے بھائی کی سو آ, سو عربی میں برائی کو کہتے ہیں, برائی کو. سو اتا اخی, اپنے بھائی کی اس, گویا لفظی ترجمہ تو اس کا یوگا, اپنے بھائی کی اس بری لاش کو کیسے چھپاؤں میں. لفظی ترجمہ کیا مطلب؟ لاش کیا ہے؟ ایک ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کے انسان کو کراہت آتی ہے. تو وہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اپنے بھائی کی اس مکروہ باڈی کو دیکھنے میں جس سے کراہت آ رہی ہے اس کو میں کہاں چھپاؤں. وہ بھی سمجھتا تھا قیل کہ یہ چھپانے کی چیز ہے, دکھانے کی نہیں. تو اللہ نے پھر ایک کوا بھیجا, وہ کوا کھود کے دوسرے کوئی کی لاش کو دفنا رہا تھا. تو قابیل نے سیکھا کہ اچھا بھائی ایسے زمین میں دفن کر دوں میں. تو اللہ نے اس کی لاش کے لیے سوا کا لفظ استعمال فرمایا, سوا کراہت والا لفظ, کہ مکروہ. پتا چلا کہ حالانکہ حابیل نیک آدمی تھا, جنتی تھا, جنتی ہونے کے باوجود اس کی لاش کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوا تا اخی, سوا بری چیز, یعنی مکروہ چیز, دیکھنے میں مکروہ. ویسے بہت اچھا تھا وہ, شہادت ملی ہے اس, لیکن مرنے کے بعد کتنا ہی اچھا آدمی ہو, چہرہ متعیر اور تھوڑے دیر کے بعد کیا ہوگا؟ کیڑے پڑنا شروع ہو جائیں گے. قبر میں جو کیڑے ہوتے ہیں صرف گناہگاروں کی لاشوں پہ نہیں ہوتے, نیک لوگوں کی لاشوں پہ بھی ہوتے ہیں. یہ کیمیائی ریئیکشن ہے جو ہر ایک کی لاش کے ساتھ ہونا ہے. اس سے اعمال کا تعلق نہیں ہے کہ نیک آدمی ہے تو اس کی قبر میں اس کی لاش کو کیڑے نہیں کھائیں گے, برا آدمی ہے تو کھائیں گے. اگر قبر میں سب کی لاشوں کو کیڑوں نے نہ کھانا ہوتا تو نیک لوگوں کو حکم ہوتا کہ دفنانے ضرورت نہیں ہے, یہ تو ویسے ہی فٹ فاٹ ہے, ان کو تو بٹھا دو کرسی پہ اور ایسے ہی دیکھنے میں اچھے لگیں گے. ان کو بھی حکم ہے کہ دفنا دو, بدبو آنا شروع ہو جائے گی. نیک آدمی کی لاش کو کھانے میں رکھا جاتا ہے اور برے آدمی کی لاش کو بھی. البتہ دفعہ اللہ کسی کے ساتھ کرامت کا معاملہ کر دیتے ہیں, کسی شہید یا کسی ولی اللہ کے ساتھ, کہ اس کی باڈی خراب نہیں ہوتی. یہ کرامت ہے, کرامت عام قاعدے اور ضابطوں سے ہٹ کر ایک چیز ہے. نارمل قاعدہ ہی ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے, بڑے بڑے شہداء کو دیکھا ہے, ان کی لاشیں گلی ہیں, خراب ہوئی ہیں, بدبو آنا شروع ہوئی, حالانکہ بہت نیک تھے, ان کی شہادت پہ ہمیں اشکال نہیں تھا. لیکن اللہ کسی کے ساتھ کرامت کا معاملہ کر دیتے ہیں, قبر سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور چہرے کا نور میں تبدیلی نہیں ہوتی. یہ کرامت ہوتی ہے, عام قاعدہ نہیں ہے. قاعدہ یہی ہے بھائی سب کا جسم خراب ہوگا. تو اب کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا, ناک میں روئیاں ٹھوسی ہوئی ہیں, چہرے میں تغیر آ گیا, چہرہ پھولنا شروع ہو گیا, آپ ویڈیو بنا بنا کے اس کو پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں اور اس کی لاش کو رکھا ہوا ہے, آؤ جی زیارت کرو, سارے آ رہے ہیں لین سے, پھر جنازے میں زیارت, پھر جناب قبر پہ لٹانے کے بعد زیارت. یہ جاہلانہ رسم ہے, ہندوانہ رسم ہے, اسلام کا اس گندگی سے کوئی تعلق, اس جہالت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہو گیا کپڑا ڈالو. ہاں کوئی بیٹا ہے, بیوی ہے, جو قریبی ہوتے ہیں وہ اگر دیکھ لیں تو کوئی نہیں. اس لیے کہ جو اتنے قریبی لوگ دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں برائی نہیں آتی, انہیں محبت اتنی ہوتی ہے کہ اگر چہرہ متغیر بھی ہو جائے, بد ہو جائے, تو ان کو دل میں نفرت پیدا نہیں ہوتی, نفرت نہیں ہوتی. دوسرے انسان کو دوسرا رکھے میرے چہرے کو, اپنوں نے تو سب کچھ دیکھا ہوا ہے, کیا ہوا اگر چہرہ ایسے دے لیا. تو اپنا بیٹا, اپنی بیوی, شوہر, ماں باپ یہ دیکھ لیں, کوئی وہ بھی کوئی باکس کر کے نہ دیکھیں, بھئی میت رکھی ہوئی ہے, نظر پڑ گئی, ٹھیک ہے بھئی. تو باقی اس کو دفنانے کا حکم ہے,
چھپانے کا حکم ہے. میری وصیت یاد رکھیں, میں آپ لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں, میں اگر کہیں مر جاتا ہوں یا شہید ہو جاتا ہوں تو میری وصیت یا مجھے میری لاش کی روح نمائی کی اجازت نہیں ہے. یہ ریکارڈڈ ہے انشاءاللہ. بل رت نہیں, نہ کسی کار کرنے کی, نہ فریج میں رکھنے کی. سینٹر کا جو فریج ہوتا ہے وہ بھی فریج ہے, گوشت تھوڑی ہے جو آپ نے فریج میں رکھ دیا لے جا کے. بھائی بالکل ایسے ہی جیسے گوشت فریج میں رکھتے ہیں نا, ایسے ہی سینٹر میں لے جا کے برف پہ لٹا دیتے ہیں میت. وہ انسان ہے بھائی, اس کو قبر میں پہنچاؤ جو اس کا ٹھکانا ہے. تو اس کی رونمائی ہے, اس کی جناب ساری ہو رہی ہے, پھر فلانا آ رہا ہے تو بھائی ڈمکان آ رہا ہے, تو پھر حضرت جی آ رہے ہیں تو حضرت کے فلانے آ رہے ہیں تو ڈمکانے آ رہے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہمارے حضرت تھے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وصیت کی بھی تھی میرا چہرے کی نمائش کی اجازت. یہی وجہ ہے کہ حضرت کی کوئی ویڈیو کسی کو نہیں ملے گی, کوئی تصویر نہیں ملے گی. جیسے انتقال ہوا چہرہ چھپا دیا گیا, غسل دے کے قبر کی کھری میں جتنا ٹائم لگا ہے اتنا ٹائم دفنانے میں ہوا ہے بس. جیسے ہی قبر تیار ہوئی فوراً دفنا دیا, اعلان بھی نہیں ہوا. جب اعلان ہونا شروع ہوا پوری خلقت اکٹھی ہو گئی اور بہت بڑا جنازہ تھا, حالانکہ اعلان نہیں ہوا, بہت بعد میں جا کے اعلان ہوا ہے. تو وہ تو لوگوں کو عقیدت اتنی تھی کہ بس جس کو پتا چلا وہ فوراً پہنچ گیا. تو یہ اور دوسری وصیت کہ عام قبرستان میں دفنایا جائے مسلمانوں کے. ایک بہت بڑی بدعت ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ کسی بڑے کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو پروٹوکول دے کے الگ سے دفناتے ہیں. قائد اعظم کو جیسے الگ سے مزار دیا گیا نا, علامہ اقبال کا بھی پتہ نہیں الگ ہے یا عام قبرستان. تو بھائی عالم کا انتقال ان کے لیے الگ, مدرسے میں یا ان کی مسجد میں یا ان کی خانقاہ میں, یہ بھی غلط عمل ہے. جتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ کبھی بھی اپنے آپ کو عام مسلمانوں سے ہٹ کے نہیں سمجھتے, اور جو عام مسلمانوں کا قبرستان ہے اسی میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں. ہمارے حضرت کتنے بڑے بزرگ تھے, وصیت کی تھی مجھے عام قبرستان میں دفن کیا جائے. ان کو الحمدللہ عام قبرستان میں جہاں دفن کیا گیا وہاں علامہ شبیر احمد عثمانی ہیں, وہاں علامہ ظفر احمد عثمانی ہیں, وہاں مولانا عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ ہے. تو حضرت فرماتے تھے میں چاہتا ہوں بھیا جب قیامت میں حشر ہو سب مسلمانوں کے ساتھ. لیکن ہوتا کیا ہے, ایک الگ سے کہیں مدرسے میں دفنا دیا, ایک کو فلانی جگہ دفنا دیا, ایک کو فلاں, یہ ہمارے ابا تھے یہ بہت قیمتی تھے, یہ عام قبرستان میں دفن نہیں ہوں. تو بھائی مر گیا اب اس کو دفناؤ, کرنے کا کام اس کے لیے مغفرت کی دعا, یہ کام ہے کرنے کا. تو میری وصیت بھی یاد رکھیں, اگر یہ شہید ہو گیا تو اللہ شہادت دے سب سے بات ہے, تو فوراً کسی کا انتظار نہ کیا جائے کہ فلانے بزرگ آ رہیں گے جنازے میں. نہ نہ نہ, صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا ایک عورت مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی, اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لائے, پوچھا اگلے دن دیکھا وہ عورت ہی نہیں ہے, صحابہ سے پوچھا کہاں ہے, فرمایا رسول اللہ اس کا رات کو انتقال ہو گیا تھا, ہم نے پڑھ کے دفنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے بتایا کرو کیونکہ میں جس پہ نماز پڑھتا ہوں اللہ اس کی مغفرت کرتے ہیں. تو یہ تو نبی کی خصوصیت تھی نا, لیکن صحابہ کی تربیت کیا تھی نبی نے, صحابہ نے رات کو نبی کو جگایا نہیں ہے, جتنے لوگ موجود تھے نا انہوں نے اگلے دن ابھی پوچھ رہے ہیں کہاں گئی. بھائی ہمارے یہاں ڈھول پیٹے جاتے ہیں مر گیا فلانے مر گئے, پھر وہ اس کے چینل پہ خبریں چلیں گی, پھر یہ ہوگا, پھر اس کی رونمائی ہو رہی ہے, فلانا جتھا آ رہا ہے, پھر ادھر سے سپاہ والے آ رہے ہیں, ادھر سے لشکر جنگی والے آ رہے ہیں, ادھر سے مجاہدین والے آ رہے ہیں, ادھر سے دیوبندی سے گرین چینل والے آ رہے ہیں, ادھر سے کالی پگڑی والے آ رہے ہیں, سارے آ رہے ہیں, پھر یہ ہو رہا ہے, پھر فلانے حضرت جی پڑھا رہے ہیں, پھر جناب اب یہ رونمائی ہو رہی ہے, آئیے آئیے, جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھ کے چلا جائے. سعودی عرب کے بادشاہ کو بھی ایسے دفنایا نہیں جاتا ہے, سمجھ رہے ہو, بادشاہوں کے ساتھ بھی یہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہندوؤں میں رہے نہیں ہیں. ہمارے یہاں میں اس لیے بتاتا ہوں کہ یہاں بہت ساری چیزیں علماء میں بھی گڑبڑ ہے, کیونکہ علماء اسی ماحول سے پیدا. یہاں جو ایک شادی کا رواج ہے نا معذرت کے ساتھ, یہ نہیں ہے کہ دل مشکل ہے, اس لیے کہ ہندوؤں میں رہے ہیں, یہاں علماء بھی ایک کرتے ہیں کیونکہ کلچر ہندو کی وجہ سے ایک والا بن گیا ہے. اب اسی ایک والے کلچر سے مدرسے میں گئے تو اب وہ کلچر ان کے لیے تبدیل کرنا مشکل ہے, اس لیے ایک ہی ہونی چاہیے, سمجھ رہے ہیں بات کو. یہ اس لیے نہیں کہتے کہ شریعت کہتی ہے, اس لیے بھائی ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا, نہیں ہو سکتا یہ, اس لیے کہہ رہے ہیں. تو یہ اسلام نہیں ہے, یہ کلچر ہے ہمارا اپنا. اسی طرح جو میت کو دفنانے کے لیے امریکہ سے آ رہا ہے, برطانیہ سے آ رہا ہے, فلانی جگہ سے آ رہا ہے, اور ویڈیو بن رہی ہے اور زیارتیں ہو رہی ہیں, اور جتنے بڑے بزرگ ہوں گے ان کا جنازہ اتنے ہی دیر سے ہوگا, اور ان کی تعریفوں میں قلابے ملائے جائیں گے اسپیکر ہاتھ میں لے, یہ ایسے تھے, یہ ویسے تھے, یہ یوں تھے, یہ فلاں تھے, اور رویا پیٹا جائے گا. میں نے دیکھا ایک بڑے بزرگ کا انتقال ہوا, ان کے خلیفے ایسے رو رہے ہیں جاہلوں کی طرح, اسپیکر منہ پہ جو ہے نا وہ رو, یہ ہو گیا, ہائے یہ ہو گیا, کیا تماشے میں چاہ رہے ہیں. مرثیے اسی کو تو کہتے ہیں بھائی, پیٹنا لوہے کرنا یہی تو عمل ہے. چپ کر کے آرام سے دفنا دو, حضرت چلے گئے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, سب نے نبی چلے گئے بھائی تو اور کون نہیں جائے گا. جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اور کون ہے جس نے یہاں رہنا ہے. حضرت عمر چلے گئے, حضرت عمر کا تو ہم
کہتے ہیں نا انگریز نے لکھا ہے دو سال اور رہ لیتے پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت آ جاتی. کتنا بڑا نقصان ہو گیا, ایک شخص نے جا کے چھورا مار دیا حضرت عمر کو صف میں فجر کی نماز میں کھڑے ہو کر, اس بدبخت نے کتنا بڑا امت مسلمہ کا نقصان کر دیا. پھر حضرت عمر کے بعد کتنے امت میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں, ان سب کا ذمہ دار وہ بدبخت ہے جس نے حضرت عمر کو چاقو مارا. مگر اللہ نے لگنے دیا چاقو, اللہ نے ان کو شہادت دے دی. یہ بتانے کے لیے کوئی بھی دنیا میں کسی بھی ٹائم دنیا سے جا سکتا ہے, اتنا واویلا کرنے کی ضرورت نہیں. ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے حضرت کیوں چلے گئے, ہائے یہ کوئی بات نہیں بھائی, چلے چلے گئے ٹھیک ہے. حضرت جی تھے پہلے درس قرآن دینے آیا کرتے تھے, آج دنیا میں نہیں ہے, کسی اور کا درس سنیں گے. اللہ حضرت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کے جو انہوں نے نصیحتیں کی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر جو اگر اس سے محبت ہے تو کونے میں گڑ گڑا کے دعا مانگ لو اس کی, اے اللہ اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے, اے اللہ ہم نے بہت کچھ اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہوا, تو قبر میں ان کے سوالات کو آسان کر دینا. ہمارے سامنے تو اچھے تھے, اندر سے تو ہی جانتا کیسے ہوں گے. مغفرت کی دعا میں بخل نہ کیا کرو. لوگ کہتے ہیں یہ عالم تھے ان کی تو دعا کی ضرورت نہیں, تو بخشے بخشائیں, یہ بہت بڑی جہالت ہے, ان کے لیے زیادہ رو. یہ تو آپ کی نظر میں ہے نا, حقیقت میں کیا ہے, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر واقعی مغفرت پہلے سے ہو چکی ہے تو آپ کی دعا سے اور درجات بلند ہو جائیں گے, لیکن گڑاؤ ضرور. تو بھائی میرے پر سب سے بڑا احسان کسی کا یہ ہوگا میرے مرنے کے بعد وہ دعائیں کرنا شروع کرے, موت تک کرتا رہے ہمارے لیے دعا. تو یہ ماں باپ کے ساتھ بھی بڑا احسان ہے, کسی استاذ کے ساتھ بھی سب سے بڑا. اور جو پاگل ہائے ہائے ہوئے کر رہا ہے, میں میری والدہ بیمار ہوئی تھی, جامعہ تو رشید میں کسی نے اعلان کر دیا کہ آج سے 10 سال پرانی بات, اعلان کر دیا مولانا صاحب کی والدہ بیمار ہے. اب میرے پاس تعزیتی فون آنا شروع ہو گئے, سنا ہے یہ ہو گیا, سنا ہے فلانا ہو گیا, ہائے یہ ہو گیا. میں نے کہا غلط خبر ہے, وہ غلط خبر دی ہے کسی نے. تھوڑی سی میں نے ٹوپی کرائی جھوٹی, یعنی گول مول بات کی. بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ساری دنیا کے فون سنے, بیماریاں آتی ہیں, بڑھاپے آتے ہیں, بیماریاں آتی ہیں, موتیں بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. تو میں نے جس طالب علم نے اعلان کروایا تھا, میں نے کہا بھائی دوبارہ یہ اعلان نہیں کروانا, ہماری والدہ ہیں بیمار ہوتی ہیں, ہم چپکے سے ان کے لیے اللہ سے دعا مانگ لیتے ہیں علاج کی. ابھی بھی الحمدللہ زندہ ہیں, خیر و عافیت کے ساتھ ہیں, اللہ ان کی عمر میں بہت برکت دے. لیکن تماشے نہیں بنانا چاہیے, باتوں کو پھیلانا نہیں چاہیے. شریعت یہ نہیں کہتی اپنی بیماریوں کو اپنے غموں کو پھیلاؤ, میڈیا پہ لاؤ, اس کو شور مچاؤ. لوگ کہتے ہیں کیا پتا کسی کی دعا لگ جائے, اس لیے ہم بتا رہے ہیں غلط. اس نیت سے کہ پوری دنیا میں مشہور کر دو, شاید امریکہ میں کوئی غار میں بیٹھا ہوا دعا کرے, ٹھا کر کے آگے لگ جائے. ویسے ہی کسی کو پتا چل جائے وہ دعا کر دے, یہ ٹھیک ہے. لیکن اعلانات نہ کریں. اپنے مرض کا بھی میں اعلان نہیں کرتا. ایک دفعہ میں 3-4 سال پہلے مجھے کوئی غلط ٹیکہ لگا دیا کسی نے, یہ کیا کر دیا, میں بہت سخت بیمار ہو گیا. 30 سال میں اتنا بیمار نہیں ہوا ہوں گا. تو وہ عثمان بھائی جو ہمارے ایڈمن ہیں, انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب بیمار ہیں, بیانات نہیں ہوں گے. میں نے کہا یہ ہٹا دے بھائی یہاں سے. بولے وہ صاحب کوئی مصروف ہے, کیونکہ اگر لگا دیا نا پھر لوگوں کی ترس والے, ہائے آپ کو کیا ہو گیا, آپ تو امت کے پتہ نہیں کیا ہیں, آپ کیوں مر رہے ہیں, آپ کو کیا ہو گیا. میں نے کہا اس سے میں پہلے مر جاؤں گا. یہ تعزیتی فون آتے ہیں نا لوگوں کے, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ کیا ہوگا, یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. بیمار ہے بھائی, اللہ سے مانگے. جو اپنے بھائی بہن ہیں قریب میں ان کو تو پتا ہوتا ہے, وہ تعزیت کر رہے ہیں, کسی کی کیا ضرورت چھپائے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر بیمار ہو دوا کھا رہے ہو چھپا کے کھایا کرو, پبلک کو نہیں بتاؤ کہ میں بیمار ہوں, اچھی بات نہیں ہے. کوئی عیب ہے تو چھپاؤ اس, چھپ کے کھایا کرو دوا, لوگوں کو بتاؤ ٹارزن ماشاءاللہ, لوگوں کو بتاؤ کہ کیا ہوں, کس کس کی عیادت کروانی ہے مجھے بتا دو, میری عیادت کی ضرورت نہیں. اپنا غم, اپنا دکھ, اپنی عاجزی, اپنی غربت, اپنی فقر و فاقہ, اپنی بیماریاں کس کے سامنے بیان کرے انسان, اللہ کا. انٹرنیٹ پہ نہ دے, ٹی وی پہ نہ دے. حضرت جی علیل ہے, ساری دنیا حضرت جی کے پاس آ کے لائن لگا کے کھڑی ہوئی, حضرت جی کی ایسی کی تیسی کر دی انہوں نے پوچھ پوچھ کے. وہ حضرت ایک ہماری مثال دیتے تھے کہ اندھی کے بچہ ہوا, چوم چوم کے مار دیا اس نے, اندھی کے بچہ ہوا, نظر تو آ ہی رہا تھا, صرف چوم ہی سکتی, اتنا چوما اس بیچارے کا سانس گھٹ گیا, مر گیا. تو خیریت پوچھ پوچھ کے, خیریت پوچھ پوچھ کے, فلانے کی طبیعت کیسی, فلانے کا ہے. بھائی موت زندگی لگی ہے, مرنا ہے, سب نے مرنا ہے, ہم نے بھی مرنا ہے. عربوں کی بس ایک چھوٹی سی خصلت بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں, تاکہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا وہ دل میں اتر جائے کسی طریقے سے, وہ سمجھ میں آ جائے. عرب میں بڑی اچھی عادت ہے, وہ مرنے جینے کو ہلکا لیتے ہیں, بہت حادثات کو بھی بہت ہلکا لیتے ہیں وہ لوگ. اور یہ نبی کی تربیت ہے حقیقت, اسلام کی تربیت, ہلکا لیتے. ہمارے حضرت ایک عرب کی دعوت میں گئے, بیٹھے ہوئے اس کے یہاں, ناشتہ رکھا ہوا ہے میزبان نے ہمارے حضرت کے سامنے، حضرت یہ واقعہ سنایا کرتے تھے، میزبان کے پاس فون آیا، حضرت سن رہے ہیں فون، کیا فون آیا کہ بھائی آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. میزبان نے کہا کہ ہاسپٹل پہنچا دیا ہے اس کو؟ انہوں نے کہا ہاں ہاسپٹل میں پہنچا دیا. چلو پھر تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا. فون رکھا ناشتہ، حضرت فرماتے ہیں آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، چلے ہیں ہسپتال. انہوں نے کہا بھائی میرے اب جانے سے کیا ہوگا، یا تو سڑک پہ ہوتا ایمبولینس نہ آتی ہاسپٹل نہ جاتا، پھر تو ہم ناشتہ چھوڑ کے بھاگتے. لیکن جب ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کے ہاتھ میں چلا گیا اب تو علاج شروع ہو گیا نا، میرے جانے سے میں ناشتہ چھوڑ کے کیوں جاؤں بھائی؟ میرا خیال ہے نہیں آ رہی بات سمجھ. ہمارے ہاں کوئی ہوتا ہم کہتے بیٹے سے محبت ہی نہیں ہے. محبت بھی بہت تھی، حضرت تو جانتے تھے نا اس گھر کو، لیکن وہ عرب کو جب حضرت کو شرم آ رہی تھی کہ بھائی میں میری وجہ سے مروت میں تو نہیں کہیں بیٹھا ہوا، تو پھر حضرت نے جب بار بار اصرار کیا بھائی جاؤ، تو اس عرب نے کہا وہ ہسپتال میں سیو ہے، ڈاکٹروں کے پاس ہے، اور ما قدر اللہ، یہ جملہ وہ کہتا، جو مقدر میں تھا وہ ہو گیا، یہ مقدر میں لکھا ہوا وہ ہو گیا. ایک اور ایک سبزی والا تھا سعودی عرب میں، وہ سبزی کی بڑی دکان تھی، اس نے مجھے واقعہ سنایا، کہہ رہا میں مین روڈ پہ دکان تھی، ایک عرب اپنے دو بچوں کو لے کے جا رہا ہے، کہہ رہا ہے میرے سامنے ایک بچے کی انگلی چھوٹ گئی باپ سے، بچہ مین روڈ پہ آیا، ایک لینڈ کروزر نے بہت فل اسپیڈ سے اس بچے کو ہٹ کیا، وہ بچہ دیوار پہ جا کے چپک گیا ہے ایسے، اس کی لاش اتنی زور سے، غلطی بچے کی تھی کیونکہ بچہ کی انگلی چھوٹ گئی تھی، باپ کی غلطی یا بچے کی غلطی. وہ لینڈ کروزر والے نے بریک لگائی واپس پیچھے آیا، اس عرب نے بڑے اطمینان کے ساتھ کسی کا دروازہ بجایا، اپنے اس بچے کو وہاں جمع کرایا کہ بھئی گاڑیاں آ رہی ہیں یہ حادثہ نہ ہو جائے. اس کے بعد بڑے آرام سے اطمینان سے وہ بچے کی لاش اٹھائی، تو وہ بیچارہ وہ جو لینڈ کروزر والا تھا وہ آیا، اس نے کہا جو بھی ہے میں دیت دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا ما قدر اللہ، وہی الفاظ، جو مقدر تھا ہو، موت لکھی ہوئی تھی اس طرح سے، تمہاری غلطی نہیں ہے، جاؤ اللہ کے لیے معاف کیا جاؤ، ختم ہو گئی. ہمارے یہاں تک گلے باندھ پکڑ گئے، تیری ایسی کی تیسی کی، تیری فلان، پھر گھر میں، پہلے تو یہ وہاں سڑک پہ لیٹ کے ایسے ایسے جاہلوں کی طرح نا سینہ پیٹتا، ہائے یہ کیا ہو گیا، جیسے وہ مرثیے ہوتے ہیں نا ایسے ہائے 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 کرتا رہتا وہاں بیٹھ کے، پھر ٹائر جلاتا، پھر ناشتہ تھوڑی دیر، پھر ویڈیو جیو والوں کو بلاتا ذرا ویڈیو بناؤ، پھر روتا ان کے سامنے تین تین فٹ اچھلتا. اس کے بعد جب گھر جاتا تو گھر میں عورتیں باہر نکل جاتی چیختی، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے ہمارا، ہمارے جو ہے نا لاڈلے کو مار دیا، ہائے ہمارے یہ کر دیا، ہائے ہمارے یوں. ایک خاتون کے ساتھ یہاں یہ حادثہ ہوا، ان کے بچے کی انگلی چھوٹی، کس بس نے مار دیا، اس خاتون کو طلاق ہو گئی، ساس نے اتنے تانے دیے نا کہ میری اولاد کو، حالانکہ اس ماں کی بھی اولاد، اتنے تانے دیے تیری وجہ سے مرا ہے تیری وجہ، اتنا بیچاری کو ٹارچر کیا کہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی. بار بار جب بچہ یاد آتا تیری وجہ سے ہوا ہے، تو نے، ماں کیوں نہیں خیال کرے گی بھائی اپنے بچے کا. تو یہ ہے ہمارا کلچر، ما قدر اللہ، بھائی جو ہونا تھا، کسی کی موت کی خبر آئے، ابا کی موت کی خبر آئے، ما قدر، غم تو ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی، اتنا بھی خشکا نہیں ہونا چاہیے، لیکن واویلا نہ مچائے کہ اخبار میں کل پہلی سرخی یہی آنی چاہیے، فلاں نے اس کی تعریفوں کے مقالے لکھے جا رہے ہیں. ما قدر اللہ، جو ہونا تھا بھائی ہو گیا، ہم نے بھی جانا، ہم نے بھی جانا. بعض عرب تو ایسا کرتے ہیں، ایک صاحب کہتے ہیں میں گیا، ایک عرب کے والد کا انتقال ہوا، وہ بےچارے غمزدہ بیٹھے ہوئے، میں گیا، ہمارے والے تو تھوڑا شو مارنے کے لیے اور زیادہ غمزدہ ہو کے دکھاتے ہیں نا، بعض لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں زبان کے، منہ پہ جواب دے دیتے ہیں. ہماری گلی میں ایک صاحب رہا کرتے تھے، خان صاحب نام تھا ان کا، بھی انتقال ہو گیا بےچاروں کا، ان کی ساس کا انتقال ہوا، تو وہ غمزدہ بیٹھے ہوئے، ویسے ساس کے انتقال پہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے غمزدہ آدمی، لیکن بہرحال وہ غمزدہ تھے، شریف آدمی تھے. تو ایک بندہ تعزیت کے لیے آیا، وہ ساس انہیں کے گھر میں رہتی تھی، غمزدہ بیٹھے ہوئے، ساس آپ ہی کے گھر میں رہتی ہو پھر تو ویسے بھی غم نہیں ہوتا، ہونا چاہیے، لیکن وہ شریف آدمی تھے. ایک آدمی آیا کہہ رہے بھائی مجھے بہت افسوس ہوا آپ کی ساس کا انتقال ہو گیا. کہہ رہے تیری کیا لگتی تھی جو تجھے افسوس ہو رہا ہے، بڑی محفل میں، بڑی محفل میں کہتے ہیں کیوں بھائی تیری کیا لگتی تھی جو تجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے، مطلب یہ کیوں تکلف کر رہا ہے بھائی، جو ایسے ہے آ کے تعزیت کر کے چلا جا آرام سے، خام خامے شو کیوں مار رہا ہے. تو وہ عرب کے ابا کا انتقال ہو گیا ایک عربی کے، تو یہ پاکستانی گیا تعزیت کے لیے، بہت زیادہ جو ہے نا وہ رونے کی کوشش، ہائے اتنا وہ نہیں رو رہا جتنا یہ. تو اس عرب نے پھر اس کو ڈانٹ لگائی، بولا ما تعالی الایمان، اتنا غم کیوں کر رہا ہے بھائی، ایمان پر موت واقع ہوئی ہے، کلمے پہ موت واقع ہوئی، کوئی اتنی پرابلم کی بات نہیں ہے. یہ پاکستانی حیران، جس کی تعزیت کے لیے آیا ہوں وہ مجھے تسلی دے رہا ہے. یہ بھی کون سا کوئی غم ہو رہا تھا اس کو حقیقت میں. تو اس لیے غموں کو ہلکا کرو, مناؤ نہیں ان کو, چھپاؤ اپنی بیماریوں کو. مسجدوں میں اعلان بھی کروانا مناسب, میں اعلان تو کر دیتا ہوں, کسی کی پرچی آتی ہے ہماری والدہ, میں اعلان تو کر دوں فلاں کی والدہ بیمار ہے ان کے لیے دعا کریں, گناہ نہیں ہے, جائز ہے. بعض دفعہ واقعی کوئی دل سے دعا کر دیتا ہے, لیکن یہ طریقہ سنت کے قریب نہیں ہے. صحابہ کرام کی کوئی ایسی پرچیاں نہیں آتی تھی نبی کے پاس, علل اعلان ایسے اعلانات نہیں ہوتے تھے, حالانکہ ان کے ہاں بھی بیماریاں تھیں, ان کے ہاں بھی غم تھے. بس یہ غم ہے دعا, انفرادی طور پہ دعا کا ضرور کہتے تھے, نبی سے کہتے تھے یہ گھر میں پریشانی آپ دعا کر لیں. تو انفرادی طور پر امام سے دعا کا کہنا چاہیے, میری والدہ بیمار, میرے بچے بیمار, امام صاحب آپ دعا کر لیں. یا آپ کسی کو نیک سمجھتے ہیں ان بزرگ کے پاس جا کے پر آپ دعا کر لیں. اعلانات نہ کروایا کریں, غموں کو تشہیر کرنا, اعلانات کرنا تاکہ سب لوگ پھر مجھ سے ہمدردیاں کریں, یہ اچھی خصلت نہیں ہے. انسان کو دیکھو, ایک عربی کا مقولہ ہے, رہبوت کا خیر من رحموت, کہ لوگ تم سے ڈریں یہ بہتر خصلت ہے بنسبت اس کے کہ لوگ تم پہ ترس کھائیں. آپ سے لوگ ڈریں یہ بھی غلط ہے نا کہ آپ ظالم ہیں, اور لوگ آپ پہ ترس کھائیں یہ بھی غلط ہے کہ آپ بھکاری بن جاؤ گے. لیکن زیادہ غلط کیا ہے, لوگ آپ پہ ترس کھائیں یہ زیادہ غلط ہے, لوگ آپ سے ڈریں یہ بھی غلط مگر کم درجے کا غلط. تو یہ بری خصلت آ جائے نا کہ لوگ آپ سے ڈرتے ہوں, یہ پھر بھی کسی حد تک قابل برداشت ہے, لیکن لوگ آپ پہ ترس کھاتے ہوں یہ غلط ہے. اس لیے کہ انسان کو اپنی عاجزی انکساری صرف کس کے سامنے, ہم اللہ کے در کے بھکاری ہیں, باقی ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, ایسا ہونا چاہیے انسان. ہم بھائی اللہ کی ضرورت ہے, اللہ کے علاوہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک سوچ ہونی چاہیے, اللہ کو یہ استغنا پسند ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.